الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, پچھلی دو جمعہ سے ہم سورہ کہف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں کہ آخر سورۃ الکہف کے اندر کون سے مضامین ہیں. ہم پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم عجمی لوگ ہیں. حالانکہ اب تو ہر زبان کے اندر قرآن کریم کی تفسیر موجود ہے, اور بہترین تفسیر جو ہماری اس مسجد کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, جو انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, معارف القرآن کے نام سے, وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ترجمہ اور مختصر تفسیر مانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ بھی یہاں موجود ہیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اصل قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا, تاکہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہو. ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں, ہم اس سے جاہل رہتے ہیں, بے علم رہتے ہیں. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے علم کے حاصل کرنے کا. علم ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. یہ وہ قوم ہے جو جس نے علم میں بھی ترقی کی, اور اتنی ترقی کی اتنی ترقی کی کہ جب دشمنوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی کتابوں کو اٹھا کر انہوں نے دریائے دجلہ میں پھینکا ہے, تو اس کا جو پانی ہے وہ بالکل جیسے سیاہی ہو گیا. اتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی, اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ وہ دریائے دجلہ کا وہ حصہ ایسے ہو گیا جیسے ایک پل کی طرح ہو, انسان چل کر اس پر سے جا سکے. یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے, یاد رکھو. جس وقت سے مسلمانوں نے علم کا حاصل کرنا کم کر دیا, وہ ہر میدان میں پیچھے ہو گئے, ہر میدان میں, چاہے اس کا تعلق دنیاوی ہو یا دینی ہو, سب کچھ. یہ ایک الگ مضمون ہے, انشاءاللہ اس پر کبھی بات ہوگی. آج کی جو آیتیں پڑھی گئیں, المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا, اس سے پہلے ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے. ایک انسان کا ظاہری بدن, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, یاد رکھو. ہاتھ ہے, پیر ہے, آنکھ ہے, کان ہے, ناک ہے, زبان ہے, دل اور دماغ ہے, اور انسان کے اندر کی دنیا ہے جو بدن کے اندر ہے, لیکن یہ بھی ظاہر میں گنی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے پلنے کا مدار دنیا میں ہی پیدا کر دیا, چاہے اس کا تعلق انسان کے بدن سے ہو، یعنی وہ چیز جو جا کر بدن کا حصہ بنے، یا جس پر انسان کی ضرورت باقی رہے، جیسے کپڑے ہیں جو باہر کے ہیں اس کو باڈی پر پہنا جاتا ہے، تو یہ بھی ہیں، یہ سب وہ ہیں جو ضروریات کے درجے میں ہیں. اس میں انسان کا کھانا بھی آتا ہے، پینا بھی آتا ہے، انسان کا لباس بھی آتا ہے، یہ سب کچھ آتا ہے. دوسری وہ چیزیں جو انسان کے لیے ضرورتیں ہیں، جو باہر کی ضرورتیں ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں. پہلے زمانے میں یہ کام چلا کرتا تھا گھوڑوں سے، اونٹوں سے، کھچروں سے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. قرآن کریم نے کہا کہ خیل یعنی کھچر، نہیں خیل معنی گھوڑے، والبغال اور کھچر، والحمیر اور گدے. لترکبوها وزینہ، یہ اللہ نے اس لیے پیدا کیے کہ تم اس پر سوار ہو، یہ تمہارے لیے زینت کا کام دے. زینت کا کام اس لیے کہ لوگ پہلے زمانوں میں اور اب بھی بہت سے گاؤں کے اندر ان کو استعمال کیا جاتا ہے زینت کے لیے، شادیوں کے لیے یا کوئی فنکشن کے لیے اب بھی استعمال کرتے ہیں. آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ایسی سواریوں کو پیدا فرمانے والے ہیں زینت کے لیے یا سواریوں کے لیے جو تم نہیں جانتے ہو. یہاں سے اللہ جل شانہ اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، یاد رکھو. اگر اس وقت قرآن بتلا دیتا کہ ہم یہ چیزیں پیدا کرنے والے ہیں، تو قرآن کریم ایک فصاحت کی کتاب ہے، ایک بلاغت کی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو معجزہ ہے، جو لغویات سے خالی ہے. یاد رکھو، لفظ اتنا استعمال کر دیا کہ اس میں قیامت تک آنے والی ساری سواریاں موجود ہیں. اللہ آگے ایسی سواریوں کو اور ایسی زینت کی چیزوں کو پیدا فرماتے رہیں گے، فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے، جس کو تم نہیں جانتے. تمہاری عقل ابھی ان چیزوں کے سمجھنے سے قاصر ہے. تم اب تک اتنی چیزوں کو استعمال کرتے ہو جتنی تمہاری دماغ کی رسائی. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اور بھی زیادہ تیز سواریاں آئیں، تو یہ قرآن کریم کی آیت اس پر دال ہے. تو ایک ہے انسان کی باہر کی زندگی، جس میں انسان کے بدن کے اعضا، اس کی پرورش، پھر اس بدن کو سنوارنے کے لیے کپڑوں کو پہننا، انسان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کو انسان استعمال کرتا ہے، یہ تمام انسان کی باہر کی دنیا ہے. اور ان تمام کو کے خزانے کو اللہ جل شانہ نے زمین میں بھر کر رکھ دیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں آبادی زیادہ ہو گئی تو کھانا ختم ہو گیا. وقتی طور پر کہیں ختم ہو گیا، وہ بھی اس لیے کہ اللہ وہاں کے لوگوں کا امتحان لینا چاہتا. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. کبھی تمہارے مال کو کم کر دیں گے، تم کبھی تمہارے علاقے میں یا تمہارے تم جس بستی میں رہتے ہو وہاں موت کی کثرت زیادہ ہو جائے گی. تو یہ تمام کے تمام اللہ کا ایک نظام ہے جو انسان کو بتلایا جاتا ہے کہ بھائی ایک ذات ہے، اس کی طرف رجوع کرو. خیر، یہ انسان کی باہر کی زندگی ہے. دوسری اور اس کا مدار ہے، اور اسی کے لیے انسان کماتا ہے. کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ بدن کے اندر طاقت پیدا ہو. اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد انسان نے تو کھا لیا، غذا خون بن کر کان تک پہنچی، اسی خون نے وہاں جا کر پتہ نہیں کیا کہ وہاں سننے کی طاقت پیدا ہو گئی، وہی آنکھ کے اندر گیا تو دیکھنے کی طاقت پیدا ہو گئی، وہی دماغ کے اندر پہنچا تو سمجھنے کی طاقت پیدا ہوئی، وہی چیزیں گئی ہیں زبان کے اندر تو بولنے کی طاقت پیدا ہو گئی، ہاتھ پیر کے اندر گئی تو چلنے کی اور پکڑنے کی طاقت پیدا ہو گئی. یہ ایک اللہ کا ایک نظام ہے. یہ کیسے چلتا ہے اللہ ہی جانتا ہے, اور اللہ ہی چلاتے ہیں, اور اللہ ہی ہر چیز کو کی پرورش کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات, جو انسان کے اندر ہے وہ اس کی روح ہے. جیسے ظاہری بدن کا باقی رہنا یہ منحصر ہے کھانے پر پینے پر, انسان کی ضروریات پر, روح کا بننا اور بگڑنا یہ منحصر ہے ایمان اور اعمال صالحہ پر. ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے تو روح بنے گی, ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو روح نہیں بنے گی. دوسری بات یہ کہ بدن انسان کا ختم ہو گیا. دیکھو انسان دنیا میں آیا, 4 ماہ تک اس کے اندر روح نہیں تھی. ہاتھ ہے, پیر بھی ہے, دماغ بھی ہے, کان بھی ہے, ناک بھی ہے, زبان بھی ہے, لیکن کوئی طاقت نہیں. یہ اس کی حالت ایسی ہی ہے جیسے بے جان کوئی چیز ہے. اچھا, اس کے بعد روح ڈالی گئی. اب اس بچے کے اندر حرکت پیدا ہوئی. ایک وقت مقررہ کے بعد وہ بچہ جب باہر آتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ پرورش پاتا ہے, اللہ جل شانہ انہی طاقتوں کو بڑھاتے ہیں اور وہ انسان کی پرورش ہوتی جاتی ہے. تو یہ ایک ظاہری بدن کی پرورش کے لیے بھی اللہ نے انتظام فرمایا. روحانی ہماری جو زندگی ہے اس کی پرورش کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے حق تعالی جل شانہ نے ایک اور نظام چلایا, اور وہ نظام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم والا ہے, اور یہ آپ کو وحی کی روشنی بتلائے گی. وحی کی روشنی میں آئے گا اس دنیا کے اندر تم کامیاب کیسے رہو گے. اس لیے کہ روح کو چلانا ہے. یہ آئی ہے آپ اس وقت جب آپ کا حمل 4 مہینے کا تھا, اب یہ رہے گی ہمیشہ کے لیے. یا تو یہ مرنے کے بعد قبر کے بعد پھر یہ پہنچے گی یا تو جنت میں جہاں ابد الآباد کی نعمتیں ہیں, یا پھر یہ پہنچے گی جہنم کے اندر جہاں ابد الآباد عذاب ہے, نار جہنم خالدین فیہا. اب اس کا بننا اور بگڑنا, دیکھیں انسان یہ چاہتا ہے کہ بھائی اچھا کھانا کھائے, اور وہ کھانا کھائے جس سے اس کو پروٹین ملے. اگر وہ انسان سڑا ہوا کھاتا ہے تو پھر اس کا اثر انسان کے بدن پر ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ نیک عمل ہے اور اعمال صالحہ ہے اور ایمان کے ساتھ ہے, تو یاد رکھو کہ پھر انسان کا عمل بھی بہتر بنتا ہے, انسان کی روح بھی اچھی بنتی ہے, انسان کی روح بھی اچھی بنتی ہے. اور یہ روح پھر روح مطمئنہ بنتی ہے, اور اسی روح کو مطمئنہ بنانے کے لیے حق تعالی ہمیں یہ حکم فرماتے ہیں کہ اس روح پر محنت کرو. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ نہیں رہا ہے کہ انسان پہلوان کیسے بن جائے, انسان ڈاکٹر کیسے بن جائے, نہیں, بلکہ اللہ جل شانہ نے ان چیزوں کو جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہرادون کے اندر بندروں کی کافی کثرت ہو گئی, تو وہاں کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یار ان کا کوئی علاج کرنا چاہیے. انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ دیکھو ایک دوائی ہے, اس دوائی کو ہم لاتے ہیں اور اس کو روٹیوں کے اندر یا آٹے کے اندر ملا کر اس کو ہم روٹیوں کو ہمارے گھروں کی جو چھتیں ہیں اس پر ڈال دیتے ہیں, جب بندر آئیں گے اور ان روٹیوں کو کھائیں گے تو وہ مریں گے. انہوں نے ایسا ہی کیا. اچھا, جب خلاف आदत, बंदरों ने देखा कि रोटियां आज तो रोजाना तो हम तो हमको इस रोटियों के हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, आज कैसे ये बगैर इसके आ गई। खैर उन्होंने आपस में वहीं पर जमा हुए और जमा होने के बाद हर बंदर सूंघता है और पीछे हटता है। उसके बाद वो किसी जगह गए, उनके तीन चार बंदर जो हैं वो किसी जगह गए और एक बड़े बंदर को बुला कर लाए। अब ये इनका मशवरा हो रहा है तो उन बंदरों ने पता नहीं उन लोगों को क्या कहा, ये तमाम के तमाम उस छत को छोड़कर भागे, जंगल की तरफ गए। वहां से हर एक के हाथ के अंदर एक शाख है, एक डाली है, एक ब्रांच है और सब के सब उसी छत पर आए, मुख्तलिफ छतों पर बैठ गए। एक तरफ वो उस शाख को यानी उस उनके पत्तों को खा रहे हैं और दूसरी तरफ वो उन रोटियों को खा रहे हैं। उन उस जहर का कोई असर उन बंदरों पर नहीं हुआ। यानी ये मादा कि ये चीज नुकसान है और उस नुकसान से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह जल्ले शानहू ने इसका एहसास जानवरों में भी रखा है। भाई जानवर बीमार होते हैं, एक तो है वो जो पालते हैं उनको आप डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, बहुत से जानवर ऐसे हैं कि वो बीमार होते हैं हमें पता भी नहीं चलता वो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं। अल्लाह जल्ले शानहू ने उनके अंदर एक ऐसी हिस रखी हुई है कि अल्लाह ने मेरा इलाज फुला चीज में रखा है और वो वहीं पर पहुंच जाते हैं, उस चीज को हासिल कर लेते हैं और अल्लाह जल्ले शानहू के फजल व करम से अल्लाह उनको शिफा अता फरमा देते। तो मालूम यह हुआ कि इंसान अगर अकल सलीम रखता है तो इंसान को अल्लाह ने इसलिए तो पैदा नहीं किया कि वो खूब खाए और मोटा हो जाए, नहीं, इसलिए नहीं। इंसान को इसलिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है कि वो इस दुनिया में आकर अपनी रूह को बनाए, इसलिए कि मरने के बाद इंसान की रूह चली जाती, जैसे वहां इंसान मां के पेट में है, रूह आई तो उसके अंदर हरकत पैदा हो गई। अब ये रूह अखीर तक है उसके बदन के अंदर, एक वक्त मुकर्ररा के बाद अल्लाह जल्ले शानहू उस रूह को निकलने का हुक्म देते हैं और उसके लिए अल्लाह का एक निजाम है फरिश्तों का, वो जाकर उस रूह को खींच कर लाते हैं और फिर ले जाते हैं। अब बदन तो यहीं पड़ा हुआ है तो ये जो रूह है ये चली गई, इस रूह को बनाने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम मेहनत फरमाते हैं और इसीलिए हमें भी ये हुक्म दिया गया कि ईमान और आमाल सालिहा को इख्तियार करो, ये तुम्हारी इस दुनियावी जिंदगी के लिए भी बेहतर है और उखरवी जिंदगी के लिए भी बेहतर है। मन अमिल सालिहा मिन ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة। अल्लाह जल्ले शानु फरमाते हैं कि वो हर वो आदमी, चाहे वो मर्द है या औरत है, उसने नेक अमल किया और हाल ये कि वो मोमिन है तो हम उसकी जिंदगी को जरूर भी जरूर बेहतर बनाएंगे। उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन किराम ने यहां पर ये बात लिखी हुई है, फलनुहयन्नहु हयातन तय्यिबा एफी हयाति दुनिया, यानी उसकी उस जिंदगी को जिस दुनिया में वो रहता है उसकी जिंदगी को बेहतरीन बना देंगे। और फिर आगे फरमाते हैं जो उसने जो अमल किया है ईमान और अमल सालिहा का, तो हम उसका ये अज्र ज़ाय नहीं फरमाएंगे बल्कि उसने जो काम किया है उस काम से बेहतर तरीके पर हम उसके उस अमल का अज्र देंगे। वलनजियन्नहुम अज्रहुम बेअहसन मा कानू यामलून। और यही तो वजह है कि आप तो सिर्फ सुबहान अल्लाह कहते हो, आप तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो और हदीस पाक में जो इसका सवाब बयान फरमाया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी जगह ये फरमाया मन قال لا إله إلا الله دخل الجنة, जिसने لا إله إلا الله कहा वो डेफिनेटली जन्नत में दाखिल होगा। और किसी जगह ये फरमाया कि सातों आसमान और जमीन اور جو کچھ اس زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. یہ ہے ثواب, اس لیے کہ زندگی ایک ابد الآباد کی ہے تو ثواب بھی بڑھا دیا. بھئی آپ زیادہ سے زیادہ کتنا کھا سکتے ہو اپنے بدن کو بچانے کے لیے؟ تین لوک میں, چار لوک میں, زیادہ کھانے والا ہے تو پانچ چھ لوک میں کھا لے گا, دو روٹی, تین روٹی, چار روٹی, پانچ روٹی, چھ روٹیاں, آگے ایک حد ہوگی وہاں جا کر انسان رک جائے گا. کیوں؟ کہ انسان کا بدن اتنی ہی طاقت رکھتا ہے, انسان کھانے میں بھی محتاج ہے, وہ زیادہ نہیں کھا سکتا. اس لیے کہ زیادہ کھائے گا تو اس کا اثر اس کے بدن پر پڑے گا, یہ ایک اللہ کا نظام ہے. لیکن زندگی ہے موت کے بعد کی, اور جو ابد الآباد کی ہے تو اس میں سب سے پہلی شرط یہ لگائی کہ ایمان لو. ایمان کے بعد تمہیں مکلف بنایا کچھ اعمال کا, کچھ فرائض کے درجے میں, کچھ واجبات کے درجے میں, کچھ سنن کے درجے میں, کچھ مستحبات کے درجے میں, کوئی کچھ کام ایسے ہیں جن کو تم, جن سے تمہیں روکا گیا, وہ بھی فرائض کے درجے میں, واجبات کے درجے میں, دوسرے اس کے بعد نچلے درجے میں. تو انسان کو ایک زندگی دی گئی جس میں اس کو مکلف بنا گیا. مکلف کہتے ہیں کسی چیز کو تکلیف دینا, کسی چیز تکلیف دیا ہوا. تو چونکہ اعمال ہیں ہمیں ملے ہیں تو ان اعمال کا ہمیں مکلف بنایا ہے. اچھا, اس میں پھر آپ کے اجر کو بڑھا دیا گیا. حدیث میں یہ فرمایا کہ وہ آدمی جو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, کسی حدیث میں یہ فرمایا اللہ جل شانہ اس جماعت کا ثواب 25 گنا تک بڑھا دیتے ہیں, اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ وہ 27 گنا تک بڑھا دیے. اچھا, دوسری بات یہ, جس نے عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, حدیث پاک میں فرمایا وہ آدمی ایسا ہے گویا اس نے پوری رات عبادت کی. وہ کھانے میں آپ کی کوئی حد ہے, ایک مقام پر جا کر آپ رک گئے, لیکن ثواب کے اندر کوئی یہ نہیں. ثواب اتنا بڑھا دیا کہ ایک عمل کرو. میں نے کسی موقع پر آپ کو کہا تھا, کسی موقع پر حضرت سلیمان علیہ الصلات و تسلیم کا تخت اڑ رہا ہے, کسی آدمی نے نیچے سے یہ کہا سبحان اللہ, کیا بہتر, کیا بڑی حکومت ملی ہے سلیمان کو, سلیمان علیہ السلام کی, سلیمان علیہ السلام کو اس کی اس آواز پہنچ گئی, انہوں نے حکم دیا ہوا کو کہ اس تخت کو نیچے لے جاؤ. جب تخت نیچے آ گیا اور اس آدمی سے کہا بھائی تم نے کیا کہا, کہا میں نے یہ کہا سبحان اللہ, سلیمان کو کیا حکومت ملی ہے, کتنی بڑی حکومت ملی ہے. فرمایا سلیمان کے پاس اس جیسی ہزاروں حکومتیں ہوں وہ حکومتیں ختم ہونے والی ہے, اور تو نے جو سبحان اللہ کہا ہے وہ سبحان اللہ کا ثواب ہمیشہ رہنے والا ہے. اور حدیث میں یہ فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان, سبحان اللہ کا ثواب تم کیا سمجھتے ہو, میزان کو بھر دے گا, میزان عمل کو بھر دے گا. والحمدللہ تملأ المیزان, اور الحمدللہ کا ثواب دوسرے عمل کے پلڑے کو بھر دے گا. اور پھر آگے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بینہما, سبحان اللہ الحمدللہ کا ثواب ایسا ہے کہ زمین اور آسمان کو بھر دے گا. ہمیں اس کا ثواب پتہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے سامنے نہیں ہے نا. حق تعالی جل شانہ ہمیں ان باتوں کی صحیح حقیقت نصیب فرمائے, ہمیں آخرت کے ساتھ آخرت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان اور اعمال صالحہ کے اندر ہم لوگ جو کمزور ہیں اس کمزوری کو دور کر کے ایمان اور اعمال صالحہ میں بڑھیں. جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی جل شانہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. جن کا انتقال ہوا ہے تمام کی حق تعالی جل شانہ مغفرت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین.